نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید قرآن حمید تیسویں پارے سے سورہ حمزہ کی چھ آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ مال کی تما مال حاصل کرنے کی حرص اور حبیب کہ جس کی دین اسلام میں مذمت کی گئی ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنے کی تما کرنا یہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سے پہلے ایک جمعے میں رشتے حلال کمانے کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ بے حساب مال جمع کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو لگا دیا جائے اور اس بات کو پتے پوچھ ڈال دیا جائے کہ دینی امور کے انجام دہی میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں, صرف ہماری غرض اور غائب مال حاصل کرنا ہی نہ ہو, دین اسلام میں اس کی مذمت کی گئی. ہم اور آپ جو روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تاکہ رشتے حلال حاصل کریں, تو عزیزان محترم ہمیں اسلامی تعلیمات کو اس میں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو رزق ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں, اس کے حصول میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایسا رزق کہ جس میں فرائض اور واجبات چھوٹ جاتے ہوں, ایسا رزق آدمی کے لیے ہلاکت ہے. اور مال کی تمع کرنا کہ ہر چیز ہم حاصل کر لیں, جو ہمارا حق ہے وہ بھی لے لیں, جو ہمارا حق نہیں اسے بھی ہم لے لیں, تو عزیزان محترم اس کی مذمت کی گئی. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد ہوا, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے ہرگز غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, کہ جس نے ایسا کیا تو جان لو کہ یقیناً وہ خسارے والوں میں ہے. تو مال حاصل کرنا, اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا, آپ نے پہلے سماعت کیا کہ یقیناً وہ عبادت ہے, لیکن اس مال کی بیجا حرص اور اس کی حوث کرنا کہ تمام کا تمام مال کسی ہمارے پڑوسی کو کسی کو نہ ملے بلکہ سب کا سب ہم حاصل کر لیں, تو دین اسلام نے اس کی مذمت کی اور فرمایا کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے گا. اب آئیے آیت مقدسہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, خرابی ہے اس کے لیے کہ جو لوگوں کے سامنے عیب لگائے اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی بدی کرے. الذی جمع مالا وعددہ, اور ایسا آدمی کہ جو مال جوڑتا ہے اور گن گن کر اسے اپنے پاس رکھتا ہے. یحسب انہ مالہ اقلدہ, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ, ہرگز ایسا نہیں بلکہ وہ روندنے والی میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, اور تم نے کیا جانا کہ روندنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بے جا مال حاصل کرنے کی یہاں مذمت فرمائی گئی ہے, اور اس سے پہلے جو کہا گیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ایسے آدمی کے لیے خرابی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے عیب لگائے اور ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائی کرے, یعنی ان کی غیبت کرے. ایک آدھ روایت ہم اس غیبت کے حوالے سے بیان کر دیں, اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مال کی حرص کی کیسے مذمت کی گئی. فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کے لیے خرابی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے عیب لگائے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے. چنانچہ غیبت کے بارے میں ایک اور مقام پر سورہ حجرات میں ارشاد ہوا کہ اپنے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں, اور جانتے ہو کہ غیبت کرنا کتنا برا ہے. فرمایا گیا کہ کوئی آدمی کیا اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز کوئی آدمی اسے پسند نہیں کرے گا. تو گویا غیبت کرنا ایسا ہے کہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. شب معراج, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے, آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے, اور وہ عذاب ایسا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے, اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے, اور مردار کھا رہے تھے، مرے ہوئے کا گوشت کھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مردار کھایا کرتے تھے، جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اور غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ اس بیماری سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، غیبت یہ زنا سے زیادہ برا جرم ہے، اس لیے کہ آدمی جب زنا کر لیتا ہے، زنا جیسے برے فعل کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اسے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ لیکن فرمایا کہ غیبت کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اور اگر معافی بھی مانگے تو اس کی معافی کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی آدمی ایک توپ گاڑ دے اور توپ گاڑنے کے بعد اس میں سے گولہ بارود جاری ہو جائے اور گولہ باری جاری ہو جائے، اگرچہ وہ بعد میں توپ کو اٹھانے، لیکن جو گولے اس سے نکل گئے انہوں نے تو تباہی پھیلا دی۔ تو غیبت کرنے والے نے جب دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی غلط فہمیاں اور ایسے معاملات کو پھیلا دیا، اب اگر وہ توبہ بھی کر لے تو جہاں جہاں اس نے وہ بات پہنچائی ہے اس کا تدارک نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات میں غیبت جیسے جرم سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے جو آگے ارشاد ہوا کہ مال کی حرص اور مال حاصل کرنے کی تما یہ ایسی ہے اور ایسی مذموم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اس کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، وہ دو خصلتوں سے خالی نہیں رہتا۔ دو خصلتیں مرنے دم تک اس میں موجود رہتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مال کی حرص اور عمر کی حرص کہ میں جلدی مرنا نہیں چاہتا، میری عمر طویل ہو جائے، اور ایک یہ کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے مال ملتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال کی حرص اس سے کم نہیں ہوتی۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے اگر دو جنگل ہو تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں عدد بیان کر کے حد بندی نہیں کی گئی کہ دو ہی جنگل بھرے ہوئے ہوں تو تیسرے کی تمنا کرے گا، بلکہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ آدمی کو جتنا مل جائے اس پر وہ قناعت نہیں کرتا بلکہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو بھرے ہوئے جنگل مال سے اسے مل جائے لیکن وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور فرمایا کہ آدمی کا پیٹ تو صرف جہنم کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، یعنی مال کی حفظ اس حد تک نہ کرے کہ گویا اگر مل جائے تو اور کی تمنا کرے، بلکہ جتنا مل گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مزید کی تمنا نہ کرے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، جانتے ہو کہ مال آدمی کو کس قدر نقصان پہنچاتا ہے؟ وہ مال جو حلال اپنی ضرورت کے لیے حاصل کیا گیا اس کے علاوہ، کہتے ہیں وہ مال آدمی کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے، فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے کہ جتنا کہ یہ مال کی حوث آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیں اس مال کی حوث سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مال کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی ہمیشہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن یہ مال ہے کیا؟ یہ مال کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آدمی کھا کر اور اس کو غلاظت کا ڈھیر بنا دے، کپڑا پہن کر اسے پرانا کر دے، لیکن فرمایا کہ ایک بات اس میں یہ ہے کہ اسے صدقہ کر کے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ مال کی یہ وقت ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ سمندر پر
اور پانی پر کس طریقے سے چل لیتے ہیں. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرت نہیں دی کہ ہم پانی پر چل سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سونا اور چاندی اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا وقعت ہے؟ انہوں نے کہا کہ سونا اور چاندی ہم تو اسے محبوب رکھتے ہیں, یہ تو ایسی محبوب شے ہے جو ہمارے بہت کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جان لو میرے نزدیک یہ مٹی اور یہ سونا اور چاندی دونوں برابر ہے. یعنی آپ نے مال کو اس قدر ہلکا جانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال کی اس طریقے سے حفظ اور مال کی حرص کو گویا اس طریقے سے فرمایا کہ فرمایا مال جو ہے وہ سانپ ہے اور سانپ میں زہر بھی ہے اور تریاک بھی ہے. تو جو آدمی سانپ کے زہر اور تریاک کو الگ نہیں کرے گا وہ ہرگز اس کا راز معلوم نہیں کر سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا. ایک موقع پر فرمایا کہ مال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. اچھا مال کون سا ہے؟ فرمایا کہ اچھے مال کے لیے یہ ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ حلال رزق کمائے, اگر حرام رزق کمایا وہ مال اس کے لیے ہلاکت ہے. اور حلال کمانے کے بعد یہ دیکھے کہ اس مال کو وہ کہاں خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں بھی دیکھے, اگر حلال رزق تو کما لیا لیکن اگر خرچ غلط طریقے سے کر رہا ہے فرمایا یہ اس کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ دیکھے کہ جو کچھ بچا رکھا ہے اس میں اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے, اس میں اس کی نیت صدقہ کرنے کی ہونی چاہیے. تو یہ مال تو آدمی کو فائدہ پہنچائے گا, اور اگر مال حاصل کر لیا اور مال کی تمامیں حرام حلال کی تمیز کو گویا پس نظر رکھ دیا تو ایسا مال آدمی کو ہلاک کر دے گا. اور فرماتے ہیں کہ مال جب حاصل کر لے, جب قوت حاصل ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. اس لیے کہ جب قوت آ جائے تو آدمی گناہ پر جری ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ چلو مال لیا کہ اگر وہ مال حاصل کرنے کے بعد, مال جمع کرنے کے بعد اگر گناہ نہیں کرتا تو عیش و عشرت میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے. اس لیے کہ جب کسی شے پر قدرت ہے تو وہ کیوں کر معمولی شے کو لے گا. فرمایا اگر روغنی نان پر قدرت حاصل ہے تو وہ جو کی سوکھی روٹی کیوں کھائے گا. تو فرمایا کہ جب اس کے پاس مال آ گیا, اگر اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے, مال کی کثرت جب ہوگی وہ اسے گناہ کی طرف راغب کرے گی, اور جب گناہ کی طرف رغبت کرے گا وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا. اور مان لیا کہ اگر گناہ کی طرف رغبت نہیں کرتا تو پھر وہ عیش و عشرت کرے گا اور یہ بھی بالآخر اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گی. اور فرمایا کہ ایسا مال اگر اس نے حاصل کر لیا, عیش و عشرت کی عادت پڑ گئی, اب اگر حلال مال نہیں میسر آتا تو اب وہ مشتبہ مال کو بھی لے لے گا, اب وہ حرام مال کی طرف بھی بڑھ جائے گا. اور فرمایا جب تک مال اس کے پاس ہے وہ اس کے دل پر اٹکا رہے گا, وہ سوچتا رہے گا کہ اس مال کا میں کیا کروں, اسے کس کاروبار میں لگاؤں, اس کاروبار میں لگانے کے بعد پھر اس میں مصروف ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا. تو فرمایا کہ مال اتنا حاصل کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے, اور اپنی ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنے کی اگر ہوا حوس اور حرص کی تو وہ مال تمہیں ہلاک کر دے گا. کسی صحابی نے کیا خوب کہا, انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 1,000 دینار حلال طریقے سے کما سکتا ہوں اور اس 1,000 دینار کو روزانہ صدقہ کر سکتا ہوں, لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 1,000 درہم روزانہ اپنی حلال رزق سے کما سکتے ہیں اور اسے صدقہ کرنے میں بھی آپ کی گویا آپ کا ایثار کا جذبہ ایسا کہ آپ اسے صدقہ بھی کر دیں, اس کے باوجود آپ نے اسے فراموش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حلال رزق کما لیا اور کمانے کے بعد جب میں اسے صدقہ بھی کر دوں گا تو میں اسے آسان سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اپنی ضرورت کا مال ہو, اس لیے کہ جب میں نے مال حاصل کر لیا تو کل قیامت میں مجھے جنت میں جانے سے پہلے روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا. جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا, پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا اس نے اس کو حلال طریقے سے خرچ کیا, تو فرمایا جائے گا کہ ہاں حلال طریقے سے خرچ کیا. اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس نے حلال رزق کمانے میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، تمام حقوق والوں کو بلایا جائے گا، غرض یہ کہ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد کہیں جا کر اگر آدمی کی جان بچی تو پھر آخر میں پوچھا جائے گا کہ بندے جب تم نے اتنا مال حلال طریقے سے کمایا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، اب یہ بتا کہ ہم نے جو تجھے ایک لقمہ کھلایا تو نے اس کا شکر کیسے ادا کیا؟ غرض یہ کہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ طرح طرح سے اس کے بارے میں سوالات ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ میں اسے آسان سمجھتا ہوں کہ کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کہا جائے کہ اس نے حلال رزق اتنا کمایا کہ جتنی اس کی ضرورت تھی، اور اس نے نیک عمل کیے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حلال رزق اگر کما بھی لیا اور حدیث نہ بھی کی تو اتنے سارے معاملات اور اتنے سوالات اٹھیں گے۔ اب آئیے اپنے موضوع سے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مال کی حرص کی، مال کی تما کی اور مال حاصل کر لیا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال حاصل کر کے ہم نے سامنے والے کو بے وقوف بنا دیا۔ عزیزان محترم، خوب یاد رکھیے کہ دین اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ مال کی اگر حرص کرو گے تو مال تمہاری عقلوں کو ضائع کر دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شعبی کے حوالے سے یہ واقعہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک پرندہ معمولا جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے چڑیا کی مانند اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اسے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ تو اس پرندے نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر کے کھاؤں گا۔ اس پرندے نے کہا کہ مجھ میں تو اتنا گوشت بھی نہیں جو تجھے فائدہ پہنچا سکے، تو ایسا کر کے اگر مجھے چھوڑ دے میں تین باتیں تمہیں سکھاؤں گا۔ ایک بات تو تمہارے ہاتھ میں رہتے ہوئے اور جب تم مجھے چھوڑ دو گے، دوسری بات میں درخت پر بیٹھ کر بیان کروں گا، اور تیسری بات میں پہاڑ پر بیٹھ کر بیان کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ چلو پہلی بات کہو۔ اس نے کہا کہ پہلی بات جو میں تمہیں سکھاتا ہوں وہ یہ کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نکل جائے اس پر کبھی افسوس مت کرنا۔ اس آدمی نے اس بات کو سیکھا اور پرندے کو اڑا دیا۔ وہ پرندہ درخت پر بیٹھ گیا، اور درخت پر بیٹھنے کے بعد کہا کہ دوسری بات میں تجھے یہ سکھاتا ہوں کہ جو بات ناممکن ہو، جو بات محال ہو، جس کا ہونا ناممکن ہو، اس پر کبھی یقین مت کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسری بات بھی میں نے سیکھ لی۔ اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑ کر پہاڑ پر بیٹھا، اور اس کے بعد کہا کہ افسوس، میں نے تجھے بے وقوف بنا دیا، اس لیے کہ میرے پیٹ میں دو موتی 20-20 مثقال کے موجود ہیں اور تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ آدمی افسوس کرنے لگا کہ اس نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، اس کے پیٹ میں ہیرے تھے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ پرندہ ہنسنے لگا، اور اس آدمی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب مجھے تیسری بات بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے میری دونوں باتوں کو بھلا دیا، اب تیسری بات تیرے لیے بیکار ہے۔ کہا کہ میں نے پہلی جو بات دکھائی، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس مت کرنا، اس کی حرص مت کرنا، اس کے لیے حدیث مت کرنا، جب میں نے تجھے چھوڑ دیا اب تو افسوس کر رہا ہے، اور دوسری بات جو میں نے تجھے سمجھائی وہ یہ کہ ناممکن پر یقین مت کرنا۔ اس نے کہا کہ میرا کل وزن، میرے بال، میرے پر سب ملا کر 10 مثقال بھی نہیں ہوتے، اور تو نے میری اس بات پر یقین کر لیا کہ میرے اندر 20-20 مثقال کے دو موتی ہیں، فرمایا تجھ پر افسوس ہے۔ امام غزالی تبصرہ یہ کرتے ہیں میرے بھائی کہ آدمی مال کی حفظ نہ کرے کسی شے پر، وہ یا اس کی حفظ نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا، اسی پر قناعت کرے۔ امام غزالی نے ایک اور موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر ایک شہر میں پہنچے، وہاں انہیں 3 روٹیاں ملی۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، دوسری روٹی اسے کھلائی، اور تیسری روٹی کو رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ کر کسی کام سے گئے۔ جب پلٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری روٹی غائب۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا، اگرچہ اس نے اسے کھا لیا لیکن لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے بڑھے, آگے ایک ہرن, اس کے دو بچے وہاں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کے بچے کو بلایا, اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر دونوں نے کھایا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ معجزہ دکھایا, یعنی ہرن کو کھایا. اور کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زندہ ہو جا, وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو کر دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ معجزہ دکھایا, اب بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے. اس نے لا علمی کا اظہار کیا, اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر سمندر کی طرف بڑھے اور اس کا ہاتھ تھام کر اور سمندر پر چلنے لگ گئے, اس پانی پر چلنے لگ گئے اور عبور کر کے ایک اور مقام پر پہنچے. اور اس نے کہا کہ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ دوسرا معجزہ دکھایا, اب بتا کہ وہ روٹی کہاں ہے. اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دور اور آگے گئے اور آگے جانے کے بعد مٹی اور ریت کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ سونا بن جا, وہ سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے تین حصے کیے اور اس نے فرمایا کہ ایک حصہ میرا ہے, ایک حصہ تیرا ہے اور ایک حصہ اس کا ہے کہ جس نے وہ روٹی کھائی تھی. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ کر آگے چلے گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے, دو افراد وہاں آ گئے اور انہوں نے جب اس آدمی کے پاس سونا دیکھا تو اسے سونا چھین کر اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا کہ میرے بھائی آپ مجھے قتل مت کریں, بلکہ یہ تین حصے سونا ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں ایک ایک حصہ لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سونے کی تقسیم ہوئی, ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ایسا کرو کہ تم کھانا لے کر آؤ. وہ آدمی کھانا لینے گیا, راستے بھر یہ سوچتا رہا کہ اب میں اس سونے کی کیسے طرح حفاظت کروں اور ان لوگوں سے وہ سونا میں کیسے حاصل کروں. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی, اس نے کھانا لیا اور کھانے میں زہر ملا دیا. زہر ملا کر اپنے آپ پر وہ یا اپنے طور پر خوش ہے کہ میں نے ان دونوں کے خاتمے کا گویا پروگرام بنا لیا. اور کھانا لے کر جب پہنچا, اس سے پہلے ان دو آدمیوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ جیسے ہی یہ کھانا لے کر آئے گا ہم اسے مار دیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, جیسے وہ کھانا لے کر پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد خوش ہے کہ ہم نے یہ سونا حاصل کر لیا. اور اس کے بعد جب کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد دونوں وہی پھیر ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا, آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے اور مال کی حرص اسی طرح آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے عزیز, مال کی حرص کا انجام دیکھا کہ آدمی مال کی حرص کرتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے ہلاک ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ مال کی حرص مت کرو کہ یہ سانپ کی طرح ہے اور جس طرح سانپ میں زہر ہوتا ہے آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے حاصل کر لیا, لیکن حقیقت میں وہ گویا ایک مصیبت اس نے مول لے لی. اور جب تک اس کے عیب کا اس نے اندازہ نہیں لگایا, جب تک اس کے نقصان کو سیکھا نہیں, اس وقت تک گویا اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی سانپ پکڑنے والا, وہ سانپ کو پکڑتا ہے اپنے پٹارے میں ڈال لیتا ہے. ایک چھوٹا بچہ اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ سانپ کو اس لیے پکڑتا ہے کہ سانپ نرم اور ملائم ہے اور اس کے ہاتھ میں لینے کے بعد اچھا محسوس ہوتا ہے, اس لیے وہ سانپ پکڑ رہا ہے. تو وہ بچہ بھی سانپ کے قریب جا کر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے, فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے گا, اس لیے کہ اس نے سانپ کے زہر کو نہیں پہچانا. تو فرماتے ہیں کہ مال کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر مال کے عیب کو نہیں جانا, مال کی حرص اپنے اندر رکھی اور مال کا تقاضا کرتے رہے, تو عزیزان محترم یہ آدمی کو ہلاک کر دے گا. ہاں, اس وقت ہلاک نہیں کرے گا جب اپنا مال حاصل کرنے کے بعد, حلال رزق کمانے کے بعد اور مزید کی حرص نہ کرے اور مزید کی حرص نہ کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں اگر خرچ کرے تو عزیزان محترم وہ مال اس کو فائدہ دے گا. اور اگر مال کی حرص جاری رکھی, حلال حرام کی تمیز کو وہ یا تمیز مٹا دی, تو ایسا مال اسے ہلاک کر دے گا. لیکن ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہے, مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے بیان کرتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عادت شریف یہ ہے کہ وہ آدمی کو سمجھانے کے لیے ایسی حکایت بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے. مولانا روم فرماتے ہیں میرے دوست کیا تو نے نہیں دیکھا کہ لوگ بندر کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں؟ بندر کو پکڑنا بہت آسان ہے. فرماتے ہیں کہ بندر پکڑنے والے کیا کرتے ہیں, ایک مٹکا لیتے ہیں جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے سراہی کی طرح, اور وہ اس مٹکے میں مونگ پھلی ڈال کر اور جنگل میں رکھ کر کہیں درخت کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب بندر آتا ہے اور اس مٹکے میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ مونگ پھلی ہے, اس کی مرغوب غذا ہے, وہ اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کا منہ تنگ ہوتا ہے ہاتھ آسانی سے نہیں ڈلتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بندر اپنے ہاتھ کو مختصر کرتا ہے اور دبانے کے بعد بڑی مشکل سے اس کے اندر ڈال لیتا ہے, اور ڈالنے کے بعد مونگ پھلی ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد مٹھی بنا لیتا ہے, اور مٹھی بنانے کے بعد جب نکالتا ہے تو مٹھی اس میں سے نہیں نکلتی. کہتے ہیں کہ اس میں مال حاصل کرنے کی حرص اور مال حاصل کرنے کی حبس اتنی ہے کہ وہ سامنے سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے کوئی آ رہا ہے, لیکن وہ اس مال کو نہیں چھوڑتا, اس مٹھی کو نہیں کھولتا, اگرچہ اسے معلوم ہے کہ سامنے میری ہلاکت ہے, میں قید کر لیا جاؤں گا, لیکن وہ اس مال کو نہیں چھوڑتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ آج ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کماؤ, حرام سے اجتناب کرو, یہ حرام تمہیں سوا کر دے گا, تمہیں ہلاک کر دے گا, لیکن ہم نے مال کو پکڑا ہوا ہے. ہمیں اپنی ہلاکت سامنے نظر آتی ہے لیکن ہم اس مال کو نہیں چھوڑتے. عزیزان محترم, ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم جب رزق پہ حلال کمانے نکلے تو حرام سے اجتناب کرے اور مال کی حفظ کو اور مال کے حفظ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ابن آدم کہ اگر میں تجھے پوری دنیا بھی عطا کر دوں لیکن تیرا مقدر اتنا ہی ہوگا جتنا تیری پیٹ میں جگہ ہے, جتنی تیری بھوک ہے اس پوری دنیا میں تیرا مقدر صرف تیری بھوک بھر ہے, اس سے زیادہ تجھے نہیں ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امی نے یہ بات میرے دل میں القا کی کہ بندہ جو کچھ کر لے اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. چنانچہ ہمیں مال کی بے جا حرص نہیں کرنی چاہیے. مال حاصل کرنے کے لیے گویا حرام اور حلال کی تمیز کو برقرار رکھنا چاہیے, اور اگر مال کی حرص ہم نے اس طریقے سے کی تو عزیزان محترم پر خوب یاد رکھیں کہ یہ مال ہمیں ہلاک کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور مال کی حرص اور تما سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. ان شاء اللہ آئندہ جمعے پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری اپنا تبلیغی دورہ مکمل کر کے تشریف لے آئیں گے. آئندہ جمعے کی امامت بھی آپ ہی فرمائیں گے اور تقریر بھی آپ ہی فرمائیں گے. ٹھیک 12:30 بجے حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا.